اس وقت پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان۔
یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف آپریشن میں عسکری تعاون کے حوالے سے سعودی حکومت نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
قطر سے مایا گیس کی درآمد شروع، پہلا پانی کا جہاز کراچی پہنچ گیا۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا اور عالمی خبروں میں، جمعرات کے روز فرانسیسی استغاثے کا کہنا تھا کہ فرانس میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے کو کو پائلٹ نے زبردستی تباہ کیا۔ اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور وزیر خارجہ جواد ظریف جمعرات کے روز سوئٹزرلینڈ میں ایران کے جوہری پروگرام پر اپنی بات چیت کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ اور سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف بدھ کو فضائی کارروائیوں کا آغاز کیا اور جمعرات کو بھی مختلف اہداف پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور کھیل کی دنیا سے یہ خبر۔
دفاعی چیمپئن بھارت کو ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں 95 رن سے شکست، آسٹریلیا فائنل میں پہنچ گیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یمن کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ حوثی باغیوں کا یمن کا کنٹرول حاصل کرنے کی صورت میں یمن میں ایران کا اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے۔ بدھ کے روز حوثی باغیوں کا صدر ہادی کے مضبوط گڑھ والے شہر عدن پر قبضہ کرنے کے بعد سعودی عرب نے حوثیوں کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حوثی باغیوں کو تہران کا تعاون حاصل ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف بدھ کو فضائی کارروائیوں کا آغاز کیا اور جمعرات کو بھی مختلف اہداف پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ کارروائی بین الاقوامی حمایت یافتہ یمنی صدر عبد الربو منصور ہادی کی درخواست پر کی جا رہی ہے۔ اردن اور مصر نے تصدیق کی ہے کہ ان کی فورسز بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق سوڈان، مراکش اور پاکستان نے بھی اس میں شرکت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایران، جو کہ سعودی عرب کا حریف ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ وہ حوثیوں کی حمایت کر رہا ہے، اس نے ان فضائی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی کارروائی ایک مداخلت ہے جو یمن کے بحران کو مزید پیچیدہ کرے گی۔ اس بارے میں زلیتسا ہوک کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
حوثی باغی یمن کے دارالحکومت سنا اور طاس کے مرکزی شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ساحلی شہر عدن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ مصر سے گفتگو کرتے ہوئے یمنی وزیر خارجہ مسٹر یاسین نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ صدر ہادی کی حمایت کرے۔ یمن کے وزیر خارجہ کے الفاظ،
نقدم الشکر والتقدیر للمساندہ من اشقائنا من دول الخلیج۔
یمن کے دشمن صرف حوثی نہیں ہیں بلکہ سابق صدر عبداللہ صالح اور ایران بھی ہیں، اور وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں دے رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوری مداخلت اب بھی یمن کو خانہ جنگی اور ایران کے قبضے سے بچا سکتی ہے۔ اس وقت مداخلت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ایران نواز حوثی یمن پر قبضہ کرتے ہیں تو ان کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ الفاظ تھے یمن کے وزیر خارجہ مسٹر یاسین کے۔ شیعہ حوثی باغیوں کا تعلق یمن کے دور دراز شمالی علاقے سے ہے اور ملک کے دیگر حصوں میں ان کو کم ہی حمایت حاصل ہے۔ حوثی جنگجوؤں کی کارروائیوں سے یمن کے سنی قبیلوں اور سنی اکثریت والے ہمسایہ ملک سعودی عرب میں پائے جانے والے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کی جانب سے مہیا کیے گئے ہتھیار اور حمایت سے حوثی اب بظاہر پورے یمن پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یمن میں موجود القاعدہ سے منسلک جہادی، جو حوثیوں کو اصل عقیدے سے منحرف قرار دیتے ہیں، اس بدامنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتے ہیں۔ دریں اسنا ایک اور دہشت گرد گروپ داعش گزشتہ ہفتے دو یمنی مسجدوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔ صدر ہادی کے جانے کے بعد مغرب خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم اتحادی سے محروم ہو جائے گا۔ اس وقت عالمی برادری مذاکرات کے ذریعے حالات پر کنٹرول پانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جن ساکی کے الفاظ، حوثیوں کی کارروائیوں سے یمن میں اقتدار کی منتقلی کا عمل متاثر ہوا ہے۔ یہ حوثیوں کی پرتشدد کارروائیوں میں سے تازہ ترین کارروائی ہے، جب انہوں نے سنا پر قبضہ کیا، حکومتی اداروں پر قبضہ کیا اور ایک یکطرفہ حکم نامے سے حکومت کرنے کی کوشش کی۔ یہ الفاظ تھے محکمہ خارجہ کی ترجمان جن ساکی کے۔ عدن ایک ساحلی شہر ہے جو ریڈ سی کی جانب جانے کا راستہ بھی ہے۔ بدھ کے روز سعودی عرب نے حوثیوں کے اہداف پر فضائی حملوں کا آغاز کیا ہے، جو جمعرات کے روز بھی جاری رہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں ایک پرامن حل مشکل نظر آتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ یمن میں باغی حوثی قبائل کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں جاری فوجی کارروائی میں شرکت سے متعلق سعودی درخواست کا جائزہ لے رہا ہے۔ ادھر سعودی عرب کے سرکاری خبر رسائی ادارے ایس پی اے نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان ان پانچ ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے اس آپریشن میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان نے کہا ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے سعودی عرب کی قیادت میں قائم اتحاد میں شامل ہونے کے لیے سعودی حکومت نے پاکستان سے بھی رابطہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم سے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں جب پوچھا گیا کہ کیا سعودی عرب کی قیادت میں یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کے لیے قائم اتحاد میں پاکستان سے بھی اپنے فوجی یا جیٹ طیارے فراہم کرنے کے سلسلے میں رابطہ کیا گیا، تو ترجمان نے ان خبروں کی تصدیق کی۔
Well, I can confirm that we have been contacted by Saudi Arabia in this regard. The matter is being examined.
تسنیم اسلم نے کہا کہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکتی ہیں کہ سعودی عرب نے اس بارے میں پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور اس معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں کہ سعودی عرب نے کب اور کس سطح پر پاکستان سے اس بارے میں رابطہ کیا ہے۔ یمن میں پاکستانی سفارت خانے کو بند کرنے اور وہاں مقیم پاکستانیوں کے تحفظ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں تسنیم اسلم کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت خانے کو بند کرنے کے بارے میں تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، تاہم ان کے بقول صورتحال کے بارے میں سفارتی عملے کو متنبع کر دیا گیا ہے۔
Our community was already alerted of the possibility of situation deteriorating and they have been asked to evacuate. The embassy has been alerted to the situation.
تسنیم اسلم نے کہا کہ روایت کے مطابق ہم نے یمن میں مقیم پاکستانیوں کو پہلے ہی حالات خراب ہونے کے امکان کے بارے میں خبردار کر دیا ہے اور انہیں نکل جانے کا مشورہ دیا ہے۔ رواں ماہ کے اوائل ہی میں بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر وزیر اعظم نواز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے اتفاق کیا تھا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی مشترکہ دشمن ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے سے سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے۔ حالیہ مہینوں میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود بھی سعودی عرب کے دورے کر چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور عسکریت پسندوں کے خلاف شروع کیے جانے والے آپریشن ضرب عزم نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پشاور میں اپنے دورے کے موقع پر کیا۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شروع کی گئی جنگ کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ جمعرات کو صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں اور انسدادی دہشت گردی کی جنگ ضرور کامیاب ہوگی۔
ہم نے دہشت گردی کو ہاتھ ڈالا، آج دیکھیں دہشت گرد بھاگ رہے ہیں اور ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے، اور وہ دن آئے گا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس دہشت گردی کے جن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی نہیں چل سکتی۔
پاکستان کو ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی و انتہا پسندی کا سامنا ہے، جس میں اب تک اس کے 50,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال جون میں فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان اور پھر اکتوبر میں خیبر ایجنسی میں ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں شروع کی تھی، جن میں گزشتہ دسمبر میں پشاور کے ایک اسکول پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد تیزی آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک عرصے سے ملک میں مسلک اور فرقے کی بنیاد پر بھی پرتشدد کاروائیاں ہوتی رہی ہے، لیکن اب وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کرنے والے عناصر کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔
ملک کے اندر جو ایک دوسرے کا لوگ گلا کاٹتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، جو فرقہ واریت کے نام پر لوگوں کو مارتے ہیں، ان کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، اسی لیے ہم نے یہاں پہ آئینی امینڈمنٹ کی اپنے قانون میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گلا کاٹنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کر لیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں میں اب افغانستان بھی پاکستان سے تعاون کر رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ حالیہ مہینوں میں پاکستان کے تعلقات میں قابل ذکر پیش رفت دیکھی گئی ہے، جبکہ گزشتہ افغان صدر حامد کرزئی کی دور حکومت میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بد اعتمادی کی وجہ سے اکثر تناؤ کا ہی شکار رہے تھے۔ شمیم شاید، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی ایک اعلی عدالت نے پنجاب حکومت کو ممبئی حملوں کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کی الرحمان لکھوی کی حراست سے متعلق 31 مارچ تک کوئی فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی رہائی کے حکم کے فوراً بعد پنجاب کی وزارت داخلہ نے انہیں 30 دن کے لیے حراست میں رکھنے کا ایک نیا حکم جاری کیا تھا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی ایک اعلی عدالت نے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی سے متعلق صوبائی سیکرٹری داخلہ کو 5 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لکھوی نے پنجاب حکومت کی طرف سے چوتھی بار نظر بند کیے جانے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ ایسی ہی ایک درخواست کو عدالت عالیہ نے گزشتہ ہفتے خارج کرتے ہوئے ملزم کو وزارت داخلہ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ بدھ کو ملزم کے وکیل کی طرف سے دائر ایک اور درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عدالت عالیہ کے حکم کے مطابق وزارت داخلہ سے رجوع کیے جانے کے باوجود تاحال سیکرٹری داخلہ نے اس بابت کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ درخواست گزار کے مطابق ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی میں بار بار توسیع سے وفاقی و صوبائی حکومتیں توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ کے جج محمود مقبول باجوا نے سماعت کے بعد پنجاب کے سیکرٹری داخلہ کو ملزم کی نظر بندی سے متعلق 5 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ ذکی الرحمان لکھوی کو ممبئی میں ہوئے دہشت گرد حملے کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں 2009 میں دیگر 6 افراد سمیت گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ اس مقدمے میں گزشتہ دسمبر ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ بعد ازاں حکام نے انہیں ایک شخص کے اغوا کے مقدمے میں گرفتار کیا اور اس میں بھی وہ ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں۔ حکام نے ضمانت پر رہائی کے بعد لکھوی کو خدشہ نقض امن عامہ کے قانون کے تحت 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا، جس میں 3 بار 1-1 ماہ کی توسیع کی جا چکی ہے۔ بدھ کو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذکی الرحمان لکھوی کی طرف سے دائر ایک درخواست پر وفاقی سیکرٹری داخلہ اور پنجاب کے ضلع اوکاڑا کے ضلعی رابطہ افسر کو 14 اپریل کو عدالت کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رواں ماہ ہی ایک درخواست پر یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ اگر ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے، لیکن حکام کی طرف سے انہیں تحویل میں رکھنے پر لکھوی کے وکیل نے دوبارہ اسلام آباد کی عدالت عالیہ سے رجوع کیا تھا۔ ذکی الرحمان لکھوی ان دنوں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں نظر بند ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان صدر کے امریکہ کے دورے اور افغانستان سے امریکی فورسز کے مکمل انخلا کی رفتار سست کرنے کے صدر اوباما کے فیصلے پر پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے خیبر پختونخوا کے سابق چیف سیکرٹری اور ریجنل معاف کیجیے گا سامعین، ہم اس وقت آپ کو یہ خبر ہم آپ کو بعد میں سنوائیں گے۔ اور افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے امریکی دورے کا خطے پر میں گہری نظر سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس دورے کے کچھ مثبت نتائج بھی ہیں اور اس میں کچھ انتباہ بھی شامل ہے۔ مزید تفصیلات اسد نذیر کی زبانی۔
واشنگٹن میں افغان قیادت کا بڑی گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا۔ امریکی انتظامیہ نے افغان سیکورٹی فورسز کو 2017 تک ان کی موجودہ سطح پر فنڈز فراہم کرنے اور مخصوص اصلاحات کی تکمیل کے لیے 80 کروڑ ڈالر کی ترقیاتی امداد دینے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں نے خاص طور سے صدر براک اوباما کے جس فیصلے کو بہت سراہا ہے، وہ سن 2015 کے اختتام تک افغانستان میں موجودہ سطح پر امریکی فوجی موجودگی برقرار رکھنا ہے۔ اسلام آباد میں قائم ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر جنرل ماریا سلطان کہتی ہیں کہ امریکی فورسز کی تعداد میں نصف کمی سے، جیسا کہ ابتدا میں مسٹر اوباما کا منصوبہ تھا، یہ نشاندہی ہوئی تھی کہ امریکہ افغانستان کی مدد سے ہاتھ کھینچ رہا ہے۔
Whenever you have the absence of total military force, that essentially means you have the absence of a commitment to that country's...
ماریا سلطان کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کے پاس مکمل فوجی قوت موجود نہ ہو تو اس کا لازمی طور پر یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں اس ملک کے امن اور سلامتی کے وعدے سے وابستگی کا فقدان ہے، چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ علاقے میں چیزوں کو اسی طرح محسوس کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ تجزیہ کار اس اعلان پر شک و شبہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکی اقتصادی امداد زیادہ تر افغان اداروں کے توسط سے فراہم کی جائے گی۔ احمد ولی مسعود ایک افغان سیاستدان اور دہشت گردی کا نشانہ بننے والے افغان فوجی کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بھائی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں فراہم کی جانے والی امداد انہی اداروں نے اپنے بڑے پیمانے کی بدعنوانی اور کرپشن کے ذریعے ضائع کر دی تھی۔
It means that the structure of the system was such that in itself that really created corruption.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کا ڈھانچہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ وہ خود بدعنوانی اور رشوت کو جنم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک سیاسی نظام کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک بااختیار نظام ہونا چاہیے جو چیزوں پر نظر رکھ سکے اور ان کی جانچ پرکھ کر سکے۔ صرف اسی طریقے سے ہی افغانستان میں فی الواقع بدعنوانی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ عام افغان باشندے امریکہ کی جانب سے اپنی قیادت کو ملنے والی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کئی ایک کو یہ بھی خوف ہے کہ طالبان کے ساتھ سیاسی معاہدے کے بغیر یہ حمایت کافی نہیں ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو گزشتہ ہفتے کے انتخابات میں ان کی جماعت لکڈ پارٹی کی کامیابی کے بعد نئی حکومت بنانے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے اسکاٹ باب نے اپنی رپورٹ میں انٹیلیجنس کا جائزہ لیا ہے جن کا نئی حکومت کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات شہناز عزیز کی زبانی۔
بینیامن نیتن یاہو کو چوتھی بار وزیر اعظم کے طور پر کام کرنے کا بے نظیر موقع ملنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیلی ووٹروں کی اکثریت کسی دورس تبدیلی کے مقابلے میں موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے تسلسل کو ترجیح دیتی ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ممکن نہ ہو، کیونکہ نئی حکومت کو اندرون ملک محاذ اور بین الاقوامی سطح دونوں پر ہی اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ بہت سے اسرائیلیوں نے مسٹر نیتن یاہو کو سیکیورٹی پر ان کے مضبوط موقف کی وجہ سے ووٹ دیے، لیکن مقامی مسائل ان کی انتخابی مہم پر غالب رہے۔ سیاسی تجزیہ کار مارک لیوی کہتے ہیں کہ بہت سے اسرائیلی ووٹرز زندگی گزارنے کے مہنگے اخراجات اور امیروں اور متوسط طبقے کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج پر ناخوش ہیں۔
بنجامن نیتن یاہو از ڈیفینیٹلی اے فری مارکیٹ ٹائپ ہوز پالیسیز ہیو ایکچولی ایگزاسربیٹڈ دیٹ پرابلم۔
وہ کہہ رہے ہیں بنیامن نیتن یاہو یقینی طور پر آزاد منڈی کے حامی ہیں جن کی پالیسیوں نے اس مسئلے کی شدت میں اضافہ کیا ہے، اور ایسا کوئی بہت زیادہ امکان موجود نہیں ہے کہ صورتحال میں کوئی تبدیلی آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اتحادی بننے والے ارکان کی کم از کم نصف تعداد انہی مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کرنے جا رہی ہے، اور اگر وہ پیش رفت نہیں ہوتی تو وہ ان کی حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں اور اگلے چند برسوں میں اسرائیل کو ایک اور الیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بین الاقوامی مسائل بہرحال اہمیت رکھتے ہیں۔ بہت سے اسرائیلیوں کو اس بارے میں بدستور گہری تشویش ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات تہران کو کوئی بم بنانے کی اجازت دے دیں گے جو اسرائیل کی تباہی کا متقاضی ہوگا۔ ایران ایسی کسی نیت اور ارادے سے انکار کرتا ہے۔ تل ابیب میں قائم انسٹیٹیوٹ آف نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایک تجزیہ کار آرڈن ایرن کہتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام، اسرائیل اس بحث میں شامل رہنا چاہتا ہے.
وہ کہہ رہے ہیں چاہے ہم کوئی سمجھوتا پسند کریں یا نہ کریں، اس مسئلے پر معاہدہ ہونے کی صورت میں یا کوئی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں گفتگو کی گنجائش بدستور موجود ہے. اس کے بعد پابندیوں کا کیا بنے گا، ان اقدامات کا کیا ہوگا جو ایران کو اپنی سرگرمیوں سے باز رکھنے کے لیے اٹھائے جانے چاہیے. سمین، اگر جوہری طور پر مسلح ایران کو اسرائیل میں ایک انتہائی سنگین خطرہ تصور کیا جاتا ہے تو سب سے قریبی خطرہ اسرائیلی فلسطینی تنازع ہے. تجزیہ کار لیوی کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے تنازع کے اختتام اور ایک نئی فلسطینی ریاست کی تشکیل سے متعلق بہت سے اسرائیلیوں کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں، اس لیے یا تو اس تنازع کو لازمی طور پر محدود کرنا ہوگا یا پھر اس کا کوئی مختلف حل ڈھونڈنا ہوگا.
Very, very smart people have need to sit down and figure out a new approach to this problem.
وہ کہہ رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سمجھدار اور اہلیت رکھنے والے لوگ بیٹھیں اور اس مسئلے کے حل کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈیں، کیونکہ صرف مذاکرات کی میز پر واپس جانے اور گفتگو کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مذاکرات کے تعطل پر یورپ اور امریکہ میں بڑھتی ہوئی مایوسی کے نتیجے میں اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کے مطالبوں میں اضافہ ہوا ہے، جن میں پابندیاں اور سفارتی طور پر الگ تھلگ کیا جانا شامل ہے. کالم نگار شلومو ایوینیری کہتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بظاہر کام نہیں کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں آخر کار بہتری کے لیے یا مزید بگاڑ کے لیے کوئی بھی فلسطینی ریاست اسرائیل پر دباؤ کے ذریعے قائم نہیں ہو سکتی. اسرائیل پر دباؤ کا اثر بالکل الٹا ہوتا ہے. فلسطینی ریاست قائم کرنے کا واحد طریقہ مذاکرات ہیں. انتخابات کے دن مسٹر نیتن یاہو کا یہ بیان کہ وہ اپنی میعاد میں ایک فلسطینی ریاست بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، اس خدشے کو نمایاں کرتا ہے، اگرچہ بعد میں وزیر اعظم نے اپنے اس بیان کی شدت گھٹانے کی کوشش کی تھی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب انتخابی مہم کی شعلہ بیانیوں کو بھلا دیا جائے گا اور حکمرانی کی حقیقتیں سامنے آئیں گی تو مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں کا آغاز ہو سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی اتحاد میں نیتن یاہو کی پارٹی کا غلبہ انہیں یہ فیصلہ کرنے میں نمایاں اختیار دے گا کہ حکومت کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں تپیدق کی بیماری کی صورتحال پر ہماری ساتھی شہناز نفیس کی انفیکچوس ڈیزیزز کی ماہر ڈاکٹر شمیم صلاح الدین سے انٹرویو کا آج تیسرا اور آخری حصہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے.
ڈاکٹر صاحبہ، ایک ایسے مریض جو ٹی بی میں مبتلا ہو، خاص طور پر پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے ان کے ساتھ جو ایک رویہ اپنایا جاتا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اس سے مریض کی جو بیماری ہے وہ کتنی ایگریویٹ ہو سکتی ہے اور اس کے نفسیاتی کیا اثرات مریض پہ پڑ سکتے ہیں؟
یا یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا جناب. بہت سارے پیشنٹس کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کو ٹی بی ہے تو وہ مایوسی میں، ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کھانے سے دل نہیں کرتا ہے، لوگوں سے ملنے کا دل نہیں کرتا ہے، اور پھر اور لوگ بھی ان کی طرف انگلی اٹھاتے کہ دیکھو یہ تو ٹی بی کا مریض ہے، کتنی بری بات ہے، ان سے دور رہو، لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے مریض کو کھل کے سمجھاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری ہے، کسی کو لگ سکتی ہے اور اس کا شکر اللہ اس چیز کا علاج ہے، اور اس میں کوئی ایسے سٹگما لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایسا خراب انسان ہے، اس کو لگ گئی وغیرہ، اور یہ اگر صحیح طرح سے علاج کرے تو کوئی فکر کی بات نہیں.
اوکے، پاکستان میں علاج معالجے کی جو سہولتیں ہیں وہ آپ کی نظر میں کس حد تک کافی ہے یا مؤثر ہیں؟
افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ جتنی زیادہ بیماری ہے ملک میں، ڈاکٹروں میں اتنا زیادہ علم نہیں ہے. مثال کے طور پہ بعض ڈاکٹر ان کو غلط طرح سے پرسکرپشن بتا دیں گے کہ یہ ساری گولیاں آپ کو ہم دے رہے ہیں لیکن یہ صبح دوپہر شام لو. نہیں، ایسے نہیں لینا چاہیے. ہر دوا، ٹی بی کی دوائیاں صبح نہار منہ لینا چاہیے تاکہ وہ دوائیاں اچھی طرح سے جذب ہو جائیں. اگر آپ بانٹ بانٹ کے دیں گے صبح دوپہر شام یا ایک ایک گولی کر کے دیں گے تو اس کا اثر ٹھیک نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بعض دفعہ ڈاکٹر خود ہی اس کے اتنے ماہر نہیں ہوتے ہیں. کہ اگر علاج صحیح معنوں میں نہیں ہوا
جی.
یا تو مریض نے دوائیاں پوری نہیں لی نہیں کھائیں تو آہستہ آہستہ یہ جراثیم ٹی بی کے جراثیم جو ہیں وہ ڈرگ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے سامنے روز بروز ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جن کی بیماری صحیح معنوں میں چلنی چاہیے وہ ڈرگ ریزسٹنٹ کی وجہ سے وہ ایک بڑی خطرناک بیماری بن جاتی ہے
اور یہ صرف پاکستان میں نہیں اگر ہم دیکھیں تو ڈبلیو ایچ او کی جانب سے جو رپورٹ ریلیز ہوئی ہے اس میں بھی ڈرگ ریزسٹنس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بڑا ایشو ہے پوری دنیا میں
ایکسٹینسیو ڈرگ ریزسٹنس جس میں کوئی دوا اس پہ اثر نہیں کرتی پھر ہمیں اور 8-10 گولیاں ٹیبلٹس مختلف قسم کی دینی پڑتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ لوگ اگر سمجھیں اس بات کو ڈاکٹر سمجھیں اس بات کو کہ اس کا ڈائیگنوسس صحیح طرح کرنا چاہیے اور علاج بھی صحیح معنوں میں کرنا چاہیے پھر ہی جا کر ہم اس کو قابو کر سکیں گے
بہت شکریہ ونس اگین ڈاکٹر صلاح الدین صاحبہ تھینک یو سو مچ
فکر و فن میں آج ہم ذکر کریں گے بالی ووڈ کے خوبرو ہیرو ارجن رام پال کا ارجن نے کئی ہٹ فلموں میں اداکاری کی اور ایوارڈز اپنے نام کیے اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فلم پروڈیوسر ماڈل اور ہوسٹ بھی ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ فلم پیار عشق اور محبت میں مرکزی کردار ادا کیا اور کئی ایوارڈ جیتے
پیار عشق اور محبت جو بھی ان کا نام لے پہلے دل کو تھام لے نام لینے سے ہی قیامت ہو جاتی ہے پیار عشق اور محبت
پیار عشق اس کے بعد ارجن نے بے شمار فلموں میں ہر طرح کے کردار ادا کیے دل ہے تمہارا دل کا رشتہ اسمبھو یقین دیوانہ پن تہذیب وعدہ ایک اجنبی ڈان اوم شانتی اوم راک آن راجنیتی ہاؤس فل ستیاگرہ راون اور مڈ ڈے ان کی چند معروف فلمیں ہیں
کہاں کا نیا ہم پوچھتے ہیں
ارے بھائی شانت رہیے یہ کوتوالی تھانہ ہے
سر آپ چنتا مت کیجیے ہم لڑیں گے آپ کے لیے میں ارجن سر آپ کے اسکول
ارجن راج ونش 15 ورشوں پہلے گنڈا گردی کے آروپ میں آپ کو اسکول سے نکال دیا تھا
لیکن سر اب ہم جنتا
دھنیواد مجھے آپ کی مدد
ہیروئن چکرویو عجب غضب لو اور انکار باکس آفس پر کوئی خاص کمال نہ دکھا سکیں
کس نے سوچا تھا یہ بھی دن دیکھنے کو ملے گا میں اس کمپنی میں 10 سال سے کام کر رہا ہوں آپ سبھی لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے
اس ریلیشن شپ سے فائدہ کس کا ہوا آپ سب جانتے ہیں
وی ور فرینڈز مجھے اس پر بھروسہ تھا
کس نے کس پہ کیا تھا بھروسہ
ارجن نے سابق مس انڈیا اور ماڈل مہر جیسیا سے شادی کی
ایک تیرے سوا کچھ نہ آئے نظر ایک تیرے سوا کچھ نہ آئے نظر
ان کی دو بیٹیاں ہیں ماہیکا اور مائرا وہ 26 نومبر کو جبل پور میں پیدا ہوئی
تجھے ہمیشہ چاہوں بس چاہوں میں چاہوں تیرا دیوانہ بن گیا جانے من تجھے بتاؤں کیسے کیسے میں کیسے تیرے لیے ہے پاگل ہر دھڑکن
بالی ووڈ میں ارجن نے خود کو لیڈنگ ایکٹر کے طور پر منوایا ہے امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد
عشق بڑا مشکل
عشق نہیں آسان عشق بڑا مشکل
عشق کے راہی کو ملتی نہیں منزل
عشق کے راہی کو ملتی نہیں منزل
عشق میں کچھ بھی تو ہوتا نہیں حاصل
عشق میں کچھ بھی تو ہوتا
इश्क है क्या, इस इश्क को कोई समझ न पाया।
इश्क नहीं जब भी घबराया।
पाकिस्तान में इस वक्त जुमेरात की शाम के 7:30, भारत में 8 और यहां वाशिंगटन में सुबह के 10:30 बजे हैं। खबरों के एक नई बुलेटिन के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। ऐसे में जब कतर से एलएनजी गैस से भरे कंटेनरों की पहली खेप बहरी जहाजों के जरिए कराची पहुंच रही है, पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से तवानाई के बहरान का खात्मा इनकी इंतजामिया की तरजीहात का हिस्सा है। पाकिस्तान इस दरामदा गैस से बिजली पैदा करने का इरादा रखता है और बावर कराया जा रहा है कि इससे पैदावारी लागत भी कम होगी। इस बारे में तफसीलात कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट में।
मुल्क में तवानाई के बहरान को हल करने के लिए जहां हुकूमत दूसरे इकदाम कर रही है, वहीं कतर से माया गैस भी दरामद की जा रही है और जुमेरात को इस सिलसिले में पहला जहाज कराची पहुँच गया है। जुमेरात को वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पिशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में तवानाई के बुहरान को खत्म करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और बुध को कराची में भी एक तकरीब में वजीर आजम ने तवानाई के बुहरान के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों पर जोर दिया था। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने बार बार राबता करने पर भी कतर से आने वाले इस जहाज के कराची पहुंचने और लंगर अंदाज होने की तफसीलात ना बताई। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक पोर्ट कासिम के टर्मिनल पर कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं ताकि कतर से माया गैस लाने वाले जहाज़ों को आसानी हो सके। सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस महीने के आखिर में एक और खसूसी जहाज माया गैस लेकर कतर से कराची पहुंचेगा ताकि फर्नेस ऑयल और डीजल की बजाय LNG से निस्बतन सस्ती बिजली बनाई जा सके। साबिक वफाकी सेक्रेटरी महकमाए पानी और बिजली मिर्जा हामिद हसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
वर्ल्ड मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे आ गई हैं, एज यू नो 50% से भी कम नीचे आ गई हैं, तो उस सूरत में ऑयल के दूसरे प्रोडक्ट्स जो हैं ऑयल एंड गैस के, उनकी भी प्राइसेस अफेक्ट हुई हैं, तो LNG की प्राइस भी जो है ना ड्रास्टिकली कम हो गई है। जो 2 साल पहले $16-17 पे बिक रहा था वो अब $6 पे आ गया है। तो जाहिर है कि अब आपको तो कंपैरेटिव पोजीशन देखनी होती है कि अब हमें कौन सा फ्यूल ज्यादा फायदेमंद है।
मिर्जा हामिद हसन ने मजीद कहा कि माया गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान है, कीमत के एतबार से भी ये माया गैस कोयले से मुकाबला कर रही है और माया गैस कोयले के मुकाबले में माहौल में आलूदगी भी कम पैदा करती है। चुनाचे हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है कि वो LNG का इस्तेमाल करेगी। उनका कहना था कि अभी दूसरे सूबों की हिकमत अमली वाज़े नहीं। मकामी ज़राए इब्लाग में पाकिस्तान और कतर के बीच अरबों डॉलर के इस मुआहदे पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये गैस किस कीमत पे खरीदी और बेची जाएगी और ये कि इस मुआहदे की तफसीलात क्या हैं। तवानाई के उमूर के तज्जिया कार फरहान महमूद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि दरामद की जाने वाली ये माया गैस मकामी गैस से महंगी है, लेकिन तेल के सस्ते होने के बावजूद ये माया गैस ऑयल से सस्ती है। फरहान महमूद का कहना था कि तेल की बजाय इस गैस को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, चुनाचे ये नहीं होगा कि पहले से ज्यादा बिजली बनेगी। हाँ, ये जरूर तवक्को की जा सकती है कि पहले से सस्ती बिजली बनेगी।
पहली स्टेज होगी कि आपकी जो पावर है उसको सस्ता किया जाए। दूसरी स्टेज ये होगी कि अगर ये सक्सेसफुल रहता है और ये मजीद यहाँ से अगर ये पूरे ये आगे जाकर हुकूमत का ये है कि फिर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और ऐसी इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल है, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जनरल इंडस्ट्रीज होती हैं या कमर्शियल, तो उस पे या फर्टिलाइजर है, तो आगे जाकर यही गैस इंपोर्ट करके इन सेक्टर्स को दी जाए जहां डिमांड गैस की ज्यादा है और शॉर्टेज हो रही है वहां पे।
माहिरीन के मुताबिक LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस कुदरती गैस को माया हालत में तब्दील करने से हासिल होती है। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया भारत को 95 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया है। सिडनी में होने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 328 रन का हदफ दिया था। वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार के रोज मेलबर्न में खेला जाएगा। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 95 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। जुमेरात को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 328 रन बनाए। हदफ के ताकुब में भारत की पूरी टीम 46.5 ओवर्स में 233 रन बनाकर आउट हो गई।
It's a classic dismissal from Mitchell Starc to the opposition tail ender. Australia are through to the World Cup final on Sunday.
कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अलावा कोई भारतीय बल्लेबाज जमकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों का सामना नहीं कर सका। धोनी ने 65 रन बनाए जबकि शेखर धवन 45 और रहाणे 44 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फॉल्कनर ने 3, जॉनसन और स्टार्क ने 2-2 जबकि हेजलवुड ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो उसे इब्तदा में ही नुकसान उठाना पड़ा। सिर्फ 15 के मजमूई स्कोर पर यादव की गेंद पर कोहली ने वार्नर का कैच पकड़ा। इसके बाद कदरे जारहाना अंदाज में खेलते हुए फिंच और स्मिथ ने 182 रन की शराकत कायम की। दोनों ने बिलतरतीब 81 और 105 रन बनाए। दीगर खिलाड़ियों में से कोई भी बल्लेबाज काबिले जिक्र स्कोर न बना सका लेकिन ये सब अपनी टीम की पोजीशन मजबूत करने में अपना अपना हिस्सा डालकर आउट होते रहे। भारत की तरफ से उमेश यादव ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया जबकि मोहित शर्मा ने 2 और अश्विन ने 1 विकेट हासिल की। स्टीवन स्मिथ को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। दिफाई चैंपियन भारत की कारकर्दगी इस वर्ल्ड कप में मुतासिरकुन रही और इसने अब तक खेले गए अपने 7 मैचेस में कामयाबी हासिल कर रखी थी। ऑस्ट्रेलिया अब तक 5 मैचों में फाते रहा, 1 में उसे शिकस्त हुई जबकि 1 मैच बराबर रहा। ऑस्ट्रेलिया अब इतवार को मेलबर्न में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच के लिए मैदान में उतरेगा। ऑस्ट्रेलिया 4 मरतबा आलमी कप जीत चुका है जबकि न्यूजीलैंड पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
और सामईन, भारत में और नई दिल्ली में भारत की शिकस्त के बाद क्या रद्द अमल है, इस बारे में नई दिल्ली से सुहेल अंजम की रिपोर्ट।
इंडिया शुरू में 4 विकेट गिरने से इंडिया हार गई और जो हमारी मेन बैटिंग थी वो फेल रही।
प्रेशर से निकलने का धुन उनको आता है?
आता था, लेकिन जो प्रेशर से निकालने वाले खिलाड़ी थे वो थे नहीं इनके पास
और कोई दबाव में नहीं थे। ये तो 7 मैच लगातार जीतते चले आ रहे थे, आज क्यों हार गए ऐसा? अभी भी पहले जब 3 विकेट गिर गए थे तो इनको चौथे पे आ जाना चाहिए था, क्यों अभी अपने टाइम से आए? भाई ज्यादा रन भी नहीं बने हैं, ये तो बना सकते थे, आराम से बना सकते थे सब।
धोनी को घमंड ज्यादा हो गया है, सीनियर खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करते, जैसे जहीर खान, युवराज सिंह, इनको लेके नहीं गए, इस वजह से हारे हैं। और ऑस्ट्रेलिया से जीत ही नहीं सकते, वहाँ दबाव में 3 महीने 4 महीने रह रहे हैं, लेकिन डर के मारे कमजोर टीमों को हरा सकते हैं। जब इनका नंबरदार रन बनाने का तो 2 शॉट बड़े बड़े मारे, अपना एवरेज सीधा करा और छोड़ के चले गए।
हम आते खेलने शुरू स्टार्ट खेलते हैं, ये सब प्लेयर बढ़िया प्लेयर है, मगर आज किसी ने कोई खेल नहीं दिखाया भाई, पावनी सिर्फ घमंड।
खेल तो खेले ही होते हैं ना, खेल जो ये इतना बड़ा अभिज्ञ प्लेयर है,
उन्होंने अपना खेल खेला, हार गए कोई बात नहीं, हार तो होनी है।
देखिए इंडिया सबसे पहले तो टॉस हारी, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो थी उसने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, वो उसका पॉजिटिव था सोच। दूसरा इंडिया जो है वो उनके बैट्समैनों पे वो नहीं कर पाई जो उसे करना था, पाकिस्तान के खिलाफ और जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बॉलिंग रही इंडिया की, वो बॉलिंग नहीं रही। हाँ मायूस हैं क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीतती दूसरी बार और हमें खुशी होती।
इतना ज़्यादा स्कोर हो गया था कि उसको चेस करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अच्छा, हार की एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि हमारे बॉलर जो थे जो कामयाब भी रहे, जिनको जैसे यादव हैं जिन्हें 4 विकेट मिला, रोहित थे जिन्होंने 2 विकेट लिए, इन्होंने रन बहुत ज्यादा दे दिए। तो विराट भी नहीं चले, रैना भी नहीं चले, शिखर धवन चले, है ना, लेकिन तो इसकी वजह से वो शुरू से ही वो जो था मामला ऐसा वो हुआ कि जिसकी वजह से हम उस टारगेट को पूरा नहीं कर सकते। अगर ये टीम अगर 2-4 प्लेयर भी अगर बना लेते 250-300 तक तब तो पूरा हो जाता। धोनी में वो बात नहीं है, धोनी खेल तो रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अकेले वही क्या अकेले चना खाते।
अमरीका के दौरे पर आए अफगान सदर अशरफ गनी ने امریکی کانگریس سے خطاب میں اپنے ملک کے مستقبل کا امید افزا نقشہ کھینچا ہے۔ انہوں نے افغانستان میں امریکی قربانیوں پر اظہار تشکر کے ساتھ کابل کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس بارے میں مائیکل بومین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
مسٹر سپیکر، دی پریزیڈنٹ آف دی اسلامک ریپبلک آف افغانستان۔
صدر اشرف غنی نے، جن کا ملک امریکہ کی طویل ترین لڑائی کا میدان جنگ رہا ہے، کانگریس سے اپنے خطاب میں واجب الزمہ قرضوں کا تفصیلی ذکر کیا۔
We owe a profound debt to the 2,315 servicemen and women killed۔
ہم نے 2,315 مرد اور خواتین فوجیوں کی ہلاکتوں اور 20,000 سے زیادہ ان فوجیوں کا قرض چکانا ہے جو ہمارے اور آپ کے ملک کے لیے خدمات سر انجام دینے کے دوران زخمی ہو چکے ہیں۔ میں اپنے پارلیمان اور لوگوں کی طرف سے سلوٹ کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر غنی نے مزید کہا کہ امریکی قربانیوں اور مالی امداد سے افغانستان کو شدت پسندوں اور دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے میں مدد ملی ہے۔ ایک دفعہ پھر ان کے الفاظ،
وی آر اسٹارٹنگ ٹو بیلنس دی فوکس آن سیکیورٹی وِد اے نیو ایمفیسس آن رول آف لا اینڈ جسٹس۔
ہم سیکیورٹی پر مرکوز توجہ کو متوازن کرنے کے لیے نئے سرے سے کام شروع کر رہے ہیں، اور اس کے لیے امن و امان، انصاف، معیشت، امن اور بات چیت کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں۔ صدر غنی نے کہا کہ امریکی تعاون سے افغانستان میں اوسل عمر میں اضافہ ہوا ہے اور افغان لڑکیوں کو سکول جانے کا موقع ملا ہے۔ امریکی قانون ساز صدر اشرف غنی کے خطاب کے دوران بار بار تالیاں بجاتے رہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور افغانستان نے اپنے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ افغانستان میں شراکت اقتدار پر مبنی حکومت قائم ہونے کے بعد افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کا امریکہ کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جمعرات کے روز فرانسیسی استغاثے کا کہنا تھا کہ فرانس میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے کو کو پائلٹ نے زبردستی گرایا اور تباہ کیا۔ استغاثے کا کہنا تھا کہ 28 سالہ کو پائلٹ آندریاس لوبیٹس نے پائلٹ کو دور دروازے سے اندر آنے سے روکا اور خود طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے بعد لوبیٹس نے تیزی سے طیارے کی بلندی کم کی اور پھر پہاڑیوں سے ٹکرا دیا۔ طیارے پر سوار تمام 150 افراد ہلاک ہو گئے۔ استغاثے کا کہنا ہے کہ طیارے کی بلندی خود سے اتنی تیزی سے کم نہیں ہو سکتی، اس کو کسی نے جان بوجھ کر کم کیا۔ تاہم استغاثے کا کہنا تھا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا، تاہم کو پائلٹ کے حالات اور اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم مزید تحقیقات جاری ہیں اور آخری لمحوں میں بلیک باکس میں موجود ریکارڈنگ کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف جمعرات کے زور سوئٹزرلینڈ میں ایران کے جوہری پروگرام پر اپنی بات چیت کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے یہ ان کے آخری دور کے مذاکرات ہیں۔ بات چیت سے پہلے امریکی دفتر خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ امریکہ کو 31 مارچ تک کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھنے کی راہ نظر آ رہی ہے۔ ایران اور P5+1 کہلانے والے گروپ، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس اور جرمنی شامل ہیں، اس سال جون کے اختتام تک کسی حتمی معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں، جس سے ایران کی جوہری سرگرمیاں محدود ہو جائیں گی اور بدلے میں ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ دونوں جانب سے حالیہ مہینوں میں بات چیت کے کئی دور ہوئے ہیں، لیکن کسی تفصیلات پر رضامندی نہیں ہو سکی۔ ان میں یہ شامل ہے کہ ایران کے پاس کتنے سینٹری فیوجز ہوں گے اور پابندیوں میں نرمی کس رفتار سے کی جائے گی۔ ایران کا بااصرار یہ کہنا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ بدھ کے روز امریکی قیادت والے اتحاد نے عراق کے شہر تکریت میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی نے درخواست کی تھی کہ تکریت پر حملوں میں فضائی مدد کی درخواست کی جائے۔ عراقی فوج اور شیعہ ملیشیا تکریت پر زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے فضائی مدد کے لیے درخواست میں پہلے ہچکچاہٹ سے کام لیا تھا، تاہم تکریت کے گرد و نواح میں کامیابیوں کے بعد ان کی پیش قدمی رک گئی تھی۔ امریکی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل جیمس ٹیری اتحادی افواج کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فضائی کاروائیوں سے عسکریت پسندوں کو شہر سے پیچھے دھکیلنے میں مدد ملے گی۔ تکریت عراق کے صلاح الدین صوبے کا دارالحکومت ہے. یہ شہر عراق کے دارالحکومت بغداد اور دوسرے بڑے شہر موصل کے درمیان واقع ہے اور گزشتہ جون سے اس پر داعش کا قبضہ ہے. خبر رسائی ادارے الجزیرہ کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی فورسز نے گزشتہ منگل سے اس کے دو صحافیوں کو اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے. نائجیریا میں ہفتے کے روز ہونے والے قومی انتخابات سے قبل سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا تھا. جمعرات کے روز قطر میں قائم کیبل نیوز نیٹ ورک کے ایک بیان کے مطابق کہا گیا ہے کہ دونوں صحافیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے. دونوں کا تعلق نائجیریا سے ہے اور وہ الجزیرہ کے لیے کام کر رہے تھے جب منگل کے روز انہیں بورنو ریاست سے تحویل میں لیا گیا. عسکریت پسند گروپ بوکو حرام اس علاقے میں سرگرم عمل ہے. دونوں صحافی منگل کے روز سیکیورٹی فورسز اور بوکو حرام کے درمیان جاری جنگ کی کوریج کے بعد واپس آ رہے تھے جب انہیں روک کر ان سے سوالات پوچھے گئے اور ان کے کیمرے وغیرہ چھین کر انہیں ان کے کمروں میں بند کر دیا گیا. فوج کا کہنا ہے کہ یہ دونوں پیشگی اجازت کے بغیر تصویریں اور فلمیں وغیرہ بنا رہے تھے. الجزیرہ کا کہنا ہے کہ انتخابی کمیشن نے ان کے صحافیوں کو مکمل اجازت دی تھی کہ وہ نائجیریا کے کسی بھی مقام سے انتخابات کی کوریج کر سکیں. جمعرات ہی کے روز ہیومن رائٹس واچ کا کہنا تھا کہ بوکو حرام نے اس سال کے آغاز سے اب تک 1000 سے زائد عام شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے. چین کے صدر شی جن پنگ نے ملک کے بدعنوانی کے شکار قانونی نظام کی اصلاح کرنے کے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے. تاہم انہوں نے یہ واضح کیا کہ کمیونسٹ جماعت عدالتوں پر اپنی گرفت کو کمزور نہیں کرے گی. کئی ایک اہم مقدمات میں نمایاں طور پر دی گئی غلط سزاؤں کے سلسلے کی وجہ سے عدالتوں پر عوام کا اعتماد کمزور ہوا ہے جن میں سزاؤں کی شرح تقریباً 100% ہے اور ان کا انحصار ایک طویل عرصے سے زبردستی لیے گئے اقبالی بیانات پر ہوتا ہے. چین کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی ینوا نے ایک رپورٹ کے مطابق اس ہفتے اپنے خطاب میں صدر شی نے اس بات کا اعتراف کیا. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لیبیا میں انسانی حقوق کے ان سرگرم کارکنوں کو پرتشدد حملوں اور امریکیوں کا سامنا ہے جنہوں نے ملک بھر میں حقوق کی خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالی ہے. اس بارے میں لیزا شیلائن کی رپورٹ. اسد حسن کی زبانی.
لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن اور جنیوا میں یو این ہیومن رائٹس آفس نے ناقابل انتظام سوسائٹی کے بارے میں انتہائی تشویشناک صورتحال بیان کی ہے. اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ دو مسابقتی حکومتوں اور آپس میں برسر پیکار زوراور گروپوں کے درمیان لڑائی میں لیبیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ داعش کی موجودگی والے ملک میں اس طرح کی سرگرمیاں خطرناک ہیں. رپورٹ کے مطابق ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے اور خاص طور پر انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو خطرات کا سامنا ہے. یہ کارکن حملوں، قتل و غارت، اغوا اور اذیت رسانی جیسے واقعات سے گزر رہے ہیں. لیبیا میں انسانی حقوق کے ڈائریکٹر کلاڈیو کارڈون کہتے ہیں کہ یہاں معمر قذافی کی حکمرانی میں سول سوسائٹی پنپ نہیں سکی اور یہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں رہی. تاہم ان کا کہنا ہے کہ سابق مطلق العنان حکمران کی ہلاکت کے بعد لیبیا مزید جبر کا شکار ہے. انہوں نے بتایا کہ لیبیا میں حریف دڑوں کے پاس کئی ملیشیاز ہیں اور وہ مخالفت برداشت نہیں کرتے. مثال کے طور پر ان کے الفاظ میں ابھی جو نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن بنایا گیا بند کر دیا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح دیگر کئی این جی اوز کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ہے. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتے تھے یا سرگرم سماجی کارکن تھے. ان کے اپنے سیاسی نظریات ہیں اور انہیں ایس ایم ایس یا فیس بک کے ذریعے دھمکیاں دی جاتی ہیں. لہذا کئی ایک نے گھر بار اور ملک چھوڑ دیا ہے اور دوسروں کو خاموش کرا دیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کو یا تو تحفظ حاصل نہیں ہے یا پھر انہیں انصاف تک رسائی میسر نہیں. مسٹر کارڈون نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ اقوام متحدہ امن کی کوششیں کرے، حالانکہ ان کے بقول ان کوششوں کے اچھے نتائج کے لیے وہ زیادہ پر امید نہیں ہیں. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے. آج ہم آپ کو امریکہ کے مشہور و معروف شہر نیو یارک لیے جا رہے ہیں. آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ اس لیے کہ امریکہ کا مشہور و معروف شہر نیو یارک اور یہاں کے رہنے والے دنیا بھر میں ایک نیا ٹرینڈ یا رجحان متعارف کراتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. چاہے وہ فیشن کی دنیا ہو، آرٹس کا منظرنامہ ہو یا پھر عمدہ کھانوں کی بات. نیو یارک میں سال میں دو مرتبہ ریستوران ویک بھی منایا جاتا ہے، جس نے سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. سیاحت کی صنعت میں 3,59,000 ملازمتیں ہیں، جبکہ ہر سال 61 ارب ڈالر کی آمدن ہوتی ہے.
न्यूयॉर्क में फाइन डाइनिंग या उमदा खानों वाले बेशतर रेस्तरान रेस्तरान वीक में शामिल होते हैं। इस रिवायत की इब्तदा 1992 में हुई थी। इस रिवायत के तहत मकामी अफराद या फिर सयाहों को 3 कोर्स पर मुश्तमिल उमदा खानों से लुत्फंदोज होने का मौका दिया जाता है और मजे की बात तो यह है कि इसके दाम भी बेहद मुनासिब होते हैं। और यही वजह है कि हम आपको न्यूयॉर्क लाए हैं ताकि आप खुद से ये तजुर्बा कर सकें। रिपोर्टर रामोन टेलर कहते हैं कि लंच के लिए $25 और डिनर के लिए $38 की रकम मुकर्रर की गई है। 340 रेस्तरान हैं जबकि 28 मुख्तलिफ खाने जहां आप इन सर्दियों में अपनी पसंद से इंतखाब कर सकते हैं। रेस्तरान वीक के अलावा अगर आप इस तरह का खाना खाएंगे तो आपको 25 से 50% तक ज्यादा कीमत अदा करना होगी। इस रिवायत की बानियों में से एक ट्रेसी नीपोरेंट हैं। उनका कहना यह है कि इस वीक रेस्टोरान में जो रेस्टोरान भी हिस्सा लेते हैं उन्हें हर खाने की फ्राहमी के लिए मुनाफा कम होता है, लेकिन इससे उनके कारोबार में इजाफा हो जाता है और जो मजमूई तौर पर बिलआखिर मुनाफा बख्श साबित होता है। ये वाकई एक फ़ख्र की बात है कि आप इसमें हिस्सा लें और लोग इस वीक में शामिल होना भी चाहते हैं। हमें इसके लिए रेस्तरानों को मखसूस करना होता है, इसलिए जाहिर है कि हिस्सा लेने वाले रेस्तरानों के लिए ये काफ़ी मुनाफा बख्श साबित होता है। और जहां तक रेस्तरान में काम करने वालों का ताल्लुक है, रेस्तरान वीक के मानी है कि ज्यादा काम किया जाए, लेकिन जाहिर है कि इससे आमदन में भी इजाफा हो जाता है। रेस्तरानों में काम करने वाले लोग बताते हैं कि इस वीक के दौरान यानी रेस्तरान वीक के दौरान टिप्स ज्यादा दी जाती हैं। आप यूं समझ लीजिए कि कोई 20% ज्यादा। होजे क्रूज गुज़श्ता 25 वर्षों से इसी पेशे से वाबस्ता हैं। वो कहते हैं कि इस रेस्तरान वीक की वजह से और भी कई नौइयत के फायदे होते हैं। क्रूज कहते हैं कि लोग लुत्फंदोज होते हैं। रेस्तरान वीक का एहतमाम सर्दियों और गर्मियों में किया जाता है जिसकी वजह से सार्फिन की तादाद में इजाफा होता है और जब सार्फिन खुश हों तो जाहिर है कि हम भी खुश होते हैं। न्यूयॉर्क रेस्तरान वीक एक मॉडल बन चुका है जिसकी पैरवी अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में की जा रही है। निपुरंट कहते हैं कि इस कदर मकबूलियत की वजह इसका हकीकी तौर पर मुनाफे बख्श होना है और असल कदर कीमत का हामिल भी। उनका कहना है कि यह महज लोगों को रेस्तरानों में लाने का कोई मंसूबा नहीं, ये वाकयतन एक हकीकी काम है जिसका मकसद अपनी मेहमान नवाजी का इजहार करना है और इसका मकसद अपनी बेहतरीन कोशिशों को सामने लाना है। वो कहते हैं कि रेस्तरान वीक का मकसद लोगों में उमदा खानों के लिए शौक पैदा करना है। न्यूयॉर्क की सैर आपको इसलिए कराई कि अगर कभी गर्मियों या सर्दियों में आपका यहाँ आना हो तो ये जरूर पता कीजिएगा कि क्या रेस्तरान वीक तो नहीं मनाया जा रहा, और अगर ऐसा है तो वहां जाकर लुत्फंदोज जरूर हुईगा। आज के लिए बस इतना ही। बहजत जिलानी, उर्दू वीओए, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मुदस्सिरा मंजर। जमानों की तारीख अक्सर उस दौर के फन तामीर से भी झलकती है। गार के दौर से निकलकर इंसान ने घर बनाए तो अपने आराम के लिए उनकी तामीर में रद्दो बदल करता चला गया और फिर यूं हुआ कि मकान की पहचान मकीन से होने लगी। आज भी दुनिया भर में तारीखी और अजीम शख्सियात और मुल्की सरबराहों की रिहायश गाहें अहम कौमी और माशरती असासा ख्याल की जाती हैं और कोशिश की जाती है कि इस असासे की देखभाल इस तौर की जाए कि ये महफूज रहे। चुनांचे इन इमारतों की तजदीद का अमल जारी रहता है और कुछ ऐसा ही मामला अमरीका के साबिक सदर अब्राहम लिंकन की एक रिहायशगाह के साथ भी है। ये खूबसूरत कॉटेज 1842 में गोथक तर्ज पर तामीर किया गया और खाना जंगी के दौरान मौसम गर्मा में सदर लिंकन यहीं क्याम करते थे। अमेरिका में लोगों को गुलाम बनाने के खात्मे के फरमान पर सदर लिंकन ने इसी घर के एक कमरे में दस्तखत किए। इस फरमान को उर्फ़-ए-आम में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। इसी से जाहिर होता है कि इस तारीखी इमारत की हिफाजत कितनी जरूरी है। चुनांचे इस मकसद के लिए न्यूयॉर्क के इथाका कॉलेज की एक टीम ने 2 हफ्ते इसी कॉटेज में बसर किए। किसी भी इमारत की तजदीद के लिए इसकी हर हर चीज़ की पैमाइश ज़रूरी होती है ताकि दरवाजे, खिड़कियां, सीढ़ियां और चिमनियां मरम्मत की जाएं या तब्दील की जाएं तो इनमें कोई ख़राबी न रहे। एक ज़माने में इन पैमाइशों में महीनों लग जाते थे मगर अब ये काम दिनों में हो जाता है और वजह है जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा लेजर कैमरे। लिंकन कॉटेज की तजदीद के लिए पहुंचने वाली टीम ने भी लेजर कैमरों की मदद से दरवाजों, दीवारों, छतों और चिमनियों को स्कैन किया। इस प्रोजेक्ट के लीडर माइकल रॉजर्स फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि इन कैमरों ने बहुत से माहिरीन की जगह ले ली है।
What we do is scan from
inside each room from two places so that we get full coverage of the room.
Hum karte ye hain ki har kamre ko andar se do maqamat se scan karte hain taaki kamre ki puri paimaish hasil ho jaye aur bahar se hum is imarat mein ird gird ke ghaliban 12 mukhtalif maqamat ko scan karenge. Rogers kehte hain ki tamam scans ko ek system ke zariye marboot kiya jata hai. Ek software ke zariye unhein ek nukte par muntakis kiya jata hai aur imarat ki 3D tasveer mein لاکھوں ایسے نقطے بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے صرف 5 ملی میٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں اور تصویر کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے اور ماہرین اسے زوم کر کے خاص پیمائش کر سکتے ہیں. لنکن کاٹیج کے مینیجر جیفری لیری کہتے ہیں کہ اس کی مدد سے وہ چیزوں کو محفوظ بنانے میں بھی مدد لے سکتے ہیں.
We could go into a certain room and pick out any sort of architectural feature and then have a record of the changes. Kamre mein jaakar
kisi tamirati cheez ka intekhab kar sakte hain aur phir isme tabdiliyon ya iski tareekh ka record hasil karke iske bare mein jaan sakte hain. Lincoln Cottage ki tajdeed ke is mansoobey ke liye fund Ithaca College ne faraham kiye hain aur Rogers kehte hain ki $95,000 ke is camera ka mazeed istemal kya hai ye abhi wo seekh rahe hain. Mudassira Manzar, Voice of America, Washington.
سامعین پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
لاہور میں مسیحی گرجا گھروں پر 2 خودکش حملوں کی عالمی سطح پر مذمت میں امریکہ بھی ان اقوام اور لیڈروں کا ہمنوا ہے. پاکستانی طالبان کے ایک دھڑے نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس میں 17 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے. 15 مارچ اتوار کے روز عبادت کے موقع پر یہ حملے ہوئے تھے. پاکستان میں قلیل مسیحی برادری پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کے سلسلے کی یہ تازہ ترین واردات ہے. مزید برآں پاکستان میں مسیحی اور دوسری اقلیتوں کو پرتشدد انتہا پسند تنگ کرتے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر اس سال کے آغاز میں سنی عسکریت پسند گروپوں نے شیعہ مساجد پر متعدد حملے کیے اور ان کے نتیجے میں 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے لاہور میں ہونے والی بمباری کی مذمت کرتے ہوئے متاثرین کے خاندان کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اس قسم کے انتہا پسند تشدد کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے گرجا گھر پر بمباری کی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی کا غیر انسانی فعل قرار دیا ہے. لاہور میں علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی اور دیگر مذہبی سول سوسائٹی کے رہنماؤں اور تاجر رہنماؤں نے بھی اس واقعے پر اظہار مذمت کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی سخت الفاظ میں ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے نہ صرف ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے بلکہ مستقبل میں بھی اس طرح کے حملوں کی دھمکی دی ہے. صدر اوباما نے کہا تھا کہ تمام لوگوں کو ان کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے جو تشدد اور نفرت کے جواز کے لیے خدا کا نام استعمال کرتے ہیں. خدا تشدد کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ان لوگوں پر استحصال کی اجازت دیتا ہے جو کمزور ہیں یا تعداد میں قلیل ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ساکی نے لاہور میں گرجا گھروں پر حملے کے حوالے سے کہا کہ ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذہب پر بلا خوف و خطر ڈرائے دھمکائے بغیر ہلاکت کے خوف یا کسی دباؤ کے بغیر عمل کرنے کا حق حاصل ہے. یہ وہ بنیادی انسانی حق ہے جس کا اطلاق پاکستان اور پوری دنیا پر ہوتا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
عمران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں.
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 8 भारत में 8:30 और यहाँ वॉशिंगटन की घड़ियों में सुबह के 11 बजा चाहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। हमारे इस प्रोग्राम के एडिटर थे असद अहमद, प्रोड्यूसर वीटो मीर और साउंड इंजीनियर सुलेमान। अपने मेजबान अंजुम हैरल्ड गिल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।